رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيورب عنه ناطق بفمي، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورت سورۃ النساء کے مضامین اور بیان کردہ احکام سے اپنے اور اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کے لیے ہدایات حاصل کی جا رہی تھی. سورۃ النساء جس طرح کے ہر درس قرآن کے افتتاح میں جو مختصر سا وقت ہوتا ہے، یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ سورۃ النساء ہماری عائلی زندگی، ہماری فیملی لائف کے حوالے سے اور فیملی لاء، فیملی قانون کے حوالے سے شریعت مطہرہ کا ایک مضبوط دستور بیان کرتی ہے. نزول کے اعتبار سے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورت سن 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک کے درمیان کا اس کا یہ دورانیہ ہے، جس دوران مدینہ منورہ کے اندر ریاست مکمل طور پر قائم ہو چکی ہے اور کفار کی چیرہ دستیوں سے بھی کچھ آرام اور راحت بدر و احد کے بعد آ گیا ہے. اور اب جہاں جہاد اور اقامت دین کے دیگر اور تقاضے ادا کیے جا رہے ہیں، وہاں خصوصاً معاشرے کا جو بنیادی حصہ ہے جس سے معاشرہ جنم پاتا ہے وہ خاندان ہے، تو خاندان کی اصلاح کے حوالے سے سورۃ النساء اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک بنیادی مضمون اور بنیادی مقصد رکھتی ہے. آیت نمبر 33 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن جمعۃ المبارکہ میں ذکر کیا گیا، اور 34 سے بھی متعلق، آیت نمبر 34 سے متعلق بھی چند باتیں گزشتہ درس قرآن میں نظام مصطفیٰ، نظام دین، نظام شریعت کے حوالے سے اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور دینی ذوق کو اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کی پابندی کے طور پر اپنے آپ کو بیدار اور وفاداری کی طرف لانے کی کوشش کی گئی. خاندانی اصلاح کے متعلق یہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا، سورۃ النساء کے مضامین کا بنیادی مقصد اور ہدف یہ ہے. اور خاندان دراصل جو مرتب ہوتے ہیں، منضبط ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، یا اس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اصلاً میاں بیوی سے چلتی ہے، وہی میاں بیوی، پھر ان کے بعد ان کی اولادیں، پھر آگے سلسلہ چلتا جاتا ہے، اور پھر اس میں خاندان کی جو اصل، یوں سمجھ لیجیے کہ تخم اور اصل بیج اور اصل الاصول جو ہے، وہ میاں بیوی کے باہم رابطے اور تعلقات ہیں. قرآن کریم نے پوری کوشش کی ہے اور ایسے مفید اصول اور ایسی مفید نصیحتیں میاں بیوی کو دی ہے تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہے. اور انسان جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ظاہری لباس، راہی ظاہری خد و خال، مادی تقاضے، اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، دوستوں یاروں سے ملنا، اچھا خوبصورت لباس پہننا، عطر لگانا، غسل کرنا، یہ تمام ظاہری تقاضے ہیں، لیکن انسان اس کے ساتھ ساتھ اندر سے موجود جذبات کا بھی نام ہے. وہ جذبات اور اگر وہ کیفیات انسان سے ختم کر دی جائے تو انسان ایک درندے سے زیادہ نہیں ہوتا. باہم اس کے درمیان جو حقوق ہیں وہ اندر سے اٹھنے والے ایک دوسرے کے لیے جذبات، احساس، ایک دوسرے کی قدر، جس کو آسان انداز میں اخلاقیات کہا جاتا ہے. تو اسلام کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ تمام تر، چاہے وہ نماز کے ضمن میں آئے، چاہے وہ روزے کے ضمن میں آئے، چاہے وہ کلمے کے ضمن میں آئے، المختصر اسلام کی جملہ تعلیمات، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں یا احکام و تعلیم سے متعلق، دونوں کے اوپر جو خول چڑھا ہوا ہے وہ اخلاق کا ہے، یعنی لحاظ کا ہے، مروت کا ہے، اندر سے اٹھنے والے جو جذبات ہے اس جذبات کی ترجمانی کا ہے. کیونکہ جذبات ہی انسان کو انسان بنائے رکھتے ہیں، ورنہ وہ تو یوں ہے جس طرح کے کاغذ پر ڈرائنگ کیا ہوا کوئی کارٹون ہو کہ جس کا اندر سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ جذبات ہی، نماز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ساتھ جو آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، تو یہ ساتھ میں بٹھانے کا مقصد بھی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جذبات محبت کے پیدا ہوں، اور ایک صف میں رہنے کے ساتھ ایک مساوت کا، ایک محبت کا، ایک اخوت کا، ایک نرمی کا، ایک لحاظ کا، باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ حقوق جڑے ہوئے ہیں، انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اور کیونکہ اس کی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو خود اپنی جگہ پر انسان کو بڑا کامل بنایا ہے، لیکن وہ کمال کو ظاہر کرنے کے لیے پھر یہ استاد کا محتاج ہوتا ہے، باپ کا محتاج ہوتا ہے، مرشد کا محتاج ہوتا ہے. ساری صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس کو نمو کرنے کے لیے، اس کو خارج میں لانے کے لیے، اس کو عملی شکل دینے کے لیے اس کے باپ کی ضرورت اسے پڑتی ہے، اس کی ماں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اسکول کے لیے ضرورت پڑتی ہے، مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے. تو گویا کہ پتہ چلا کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، مکمل ایک سسٹم کے ساتھ وہ رہتا ہے جس کے ساتھ اس کی ترقی ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے انسان کی ذاتی شخصیت کے ساتھ ساتھ گرد و نواح معاشرے، جس سے انسان اصلاح حاصل کرتا ہے، جس سے انسان درس حاصل کرتا ہے، تو انسان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کے گرد و نواح کے انوائرمنٹ، ماحول کی طرف شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جہاں سے وہ اپنے اندر جذبات کو لیتا ہے. کیونکہ اکثر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، نفسیاتی علوم کے حوالے سے بھی انسان جو ہے وہ فطرتاً تقلید پسند ہے، جو دیکھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، جو سنتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. اس کے اندر خیر و شر کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو مواد، یا یوں سمجھیے کہ ایندھن، یا یوں سمجھیے کہ اس کو طاقت خارج سے حاصل ہوتی ہے. جس چیز کو دیکھتا ہے اسی کو کبھی اپنی خیر کی طاقت کے اندر شامل کر لیتا ہے، کبھی شر کی طاقت کے اندر شامل کر لیتا ہے. اور مذہب اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کو وے آف لائف بتاتا ہے، ڈائریکشن بتاتا ہے کہ جذبات میں کس چیز کو رکھنا ہے، جذبات خیر کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، جذبات شر سے بچنے کے لیے اور وہ کیا کی چیزیں ہیں، اپنی زندگی کو محبت کے لمحات میں کہاں ڈھالنا ہے، اپنی زندگی کو تنہائی جب ہو تو پرائیویسی میں کیا کرنا ہے، اور جب آپ گویا کہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہو اور وہ لوگوں کے طبقات ہیں کہ بچہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو جیسے جیسے لوگوں کے حالات اور ان کے معاملات یا ان کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے، تو مذہب وہ ہوتا ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا راہ دیتا ہے. تو لہٰذا لا مذہبیت کوئی چیز نہیں ہوتی. جو بعض لوگ یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ ہم تو لا مذہب ہے، لا مذہب ہونا بھی تو ایک مذہب ہے کہ اس نے کوئی ایک وجہ، ایک اپنی زندگی گزارنے کا ایک اصول بنا لیا ہے، تو لا مذہبیت بھی تو ایک مذہب ہے. مذہب سے کیسے بندہ آزاد ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو یہ انکار کرنا بھی تو ایک مذہب ہی ہے کہ آپ نے ایک اصول بنا لیا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے اور اصول پر آپ اپنی زندگی کو ڈال رہے ہیں، تو یہی تو ایک مذہب کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. تو دین اسلام یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے تمام جذبات کو پیدا کیا، احساسات کو پیدا کیا، اور ان احساسات کی تکمیل کے لیے ظاہری مادی تقاضے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو ان مادی تقاضوں کی تکمیل، اس کو کس گراف تک رکھنا ہے، اس سے کتنا حصہ لینا ہے، اس سے ہمارا رابطہ کیا ہے، اس کا ہم سے رابطہ کیا ہے، یہ پورا دستور کامل طور پر جاننے والی ذات ہماری طبیعت کے حوالے سے ہمارا خالق ہی ہے. اس لیے دین اسلام کو کامل دین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی زمینی دین نہیں کہ چار لوگوں نے بیٹھ کر انسان کے لیے کوئی ایک چیپٹر بنا لیا ہو، یا ایک اصول بنا لیا ہو، یا ایک ضابطہ بنا لیا ہو. نہیں، یہ زمین پر بیٹھے ہوئے کسی شخص نے ضابطہ نہیں بنایا، کیونکہ ضابطہ اگر بنا بھی دیا جائے تو ایک شخص کی عقل کامل نہیں ہوتی. چار مل جائیں پھر بھی بہت سے زندگی کے ایسے شعبے ہیں جس کو وہ جانتے تو ہوں لیکن احساس وہاں تک نہ پہنچا ہو. تو لہذا دین کامل اس لیے ہے دین اسلام کہ اس کو بیان کرنے والا، اس کا اصول بیان کرنے والا اور ہماری ضرورتوں کو بیان کرنے والی وہ ذات ہے جس نے ہمارے اندر یہ تقاضے رکھے ہیں، محبت رکھی ہے، جو ہمارے خیر و شر کو جانتا ہے، اور اس کا تعلق کسی کمی کے ساتھ اور بے اعتدالی اور ظلم کے ساتھ نہیں ہے، انتہائی ہر شخص کے توازن، میزان اور اعتدال کے ساتھ ہے. اس تقاضے پر کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت بھی ہے اور دین حیات بھی ہے اور ہر ایک کے حقوق کو کامل طور پر مہیا بھی کرتا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات کو بیان کرتے ہوئے. باپ کے حقوق کو بیان کرتا ہے تو پھر جذبات کو بھی بیان کرتا ہے. ماں کے حقوق کو بیان کرتا ہے تو اس میں جذباتی پہلو بھی بیان کرتا ہے کہ کیوں تیرے ماں کا ادب ہے. فرمائیے وہ ہے جس نے 9 مہینہ تجھے اپنے پیٹ میں بڑی کراہیت کے ساتھ اور بڑے گویا کہ تکلیف کے ساتھ تجھے اٹھایا, اس جذبات کو ابھارتا ہے تاکہ وہ چیز یعنی کوئی جبرن گردن نہ جھک رہی ہو ماں کے آگے باپ کے آگے, بلکہ وہ احساس جاگے احسان کا. اسی کو قرآن کریم فرقان حمید بار بار ذکر کرتا ہے. اور جب تک یہ جذبات یہ تحریک اندر سے چاہت کی شروع نہیں ہوتی ہے اس وقت تک انسان انسان نہیں ہوتا, ایک خود غرض یا یوں سمجھیے کہ ایک درندے سے بدتر ہو جاتا ہے. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ظاہری اصلاح کے ساتھ ساتھ اندر کی تحریک کو بھی جگاتا ہے کہ تمہارا اس سے اگر تعلق ہے تو اس کا تمہارے سے یہ تعلق ہے, تاکہ پھر اگر بندہ خلوت میں بھی چلا جائے تو اس کا نفس اس پر بھاری نہ ہو جائے, بلکہ ایک دوسرے کا لحاظ اس کی ضرورت کے حوالے سے امانت کے ساتھ ہو, اور تنہائی میں بھی ایک دوسرے کے لیے ضرر اور تکلیف کی بات کو نہ سوچا جائے چل جائے کہ اس کا اقدام کیا جائے. خیر اگر اس تفصیل کی طرف ہم چلیں گے تو اس آیت کی تشریح رہ جائے گی. میں صرف اس بات کو صرف اجاگر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ احساسات انتہائی لازم ہیں جو ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کے اندر اٹھانے ہیں. اور میں اکثر آپ کی خدمت میں گزشتہ درس بھی اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے یہی بات عرض کر رہا تھا کہ نمازوں کا ڈسپلن ہمارے روڈ سڑک تجارت ان تمام چیزوں میں نظر آنا چاہیے, کیونکہ اخلاقیات ہماری عبادات کے ساتھ جڑی. ہم اگر بہت اچھے نمازی ہوں لیکن گاڑی چلاتے وقت جو ٹریک ہمارا ہے اس کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے کا ٹریک اختیار کر رہے ہیں یا سگنلز پر اس کو گزرنا ہے اور ہم پہلے جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ نماز ہم نے ڈھنگ سے نہیں پڑھی یا دین کو ہم نے ادھورا لے لیا ہے. صرف اللہ رب العالمین جل والا نماز نہیں پڑھی اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا, اگر ہمارے سے باہر سڑک پر بھی کسی کو تکلیف پہنچ گئی اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. تو یہ آدھی بات نہیں کرنی, کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ ہماری نماز کے ساتھ, بلکہ یوں سمجھیے کہ نماز کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت, اس کی بالادستی, اس کے وجود, اس کے ہونے اور اس کے حضور حاضر ہونے کے احسان کو پیدا کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ جو پورا ہے وہ اس میں ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور کس طرح لے کر چلتے ہیں. تو خیر اس کو لیں گے تو بات تفصیل سے چلی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ سمجھا سکا ہوں آپ کو کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری عبادات کے ساتھ, ظاہری لباس کی سفیدگی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جذبات کی سنجیدگی کو بھی اسلام سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. لوگ باہر کے قانون کی طرف بہت بھاگتے ہیں کہ جی باہر کا قانون بہت ہے, ہم نے کہا باہر قانون ہے جذبات نہیں ہے. جذبات میں کیسے جذبات نہیں ہے, میں نے کہا جا کر وہاں پر فیملی قانون کا آپ پوچھے کہ باپ بیٹی کے لیے کتنا پریشان ہے اور ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کتنے پریشان ہیں اور کیا نظام ہے. بلکہ میں تو ایک جگہ پر بھی تھا, ذکر نہیں کرتا اس ملک کا, تو باقاعدہ طور پر ایک بچہ جو ہے وہ نشے کی عادت میں لگ گیا اور باپ کو اللہ رب العالمین نے بڑی فراوانی عطا فرمائی ہے, اور میں ان کے گھر انہوں نے محبت میں بلایا میں گیا تو انہوں نے اپنے جذبات مجھ سے ذکر کیے, تو میں نے ان کے ذکر کیا کہ پھر آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتے. کہاں یہاں پر منع ہے کہ جب بندے ایک بچے کی عمر 18 سال یا 12 سے بھی اوپر ہو جائے تو آپ اس پر کوئی چیز نافذ نہیں کر سکتے, اخلاقاً بھی نافذ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, اس کا راستہ نہیں بند کر سکتے. میں نے کہا اس کے ڈاکٹر کے ساتھ آپ پرائیویسی میں ملیں اور پوچھیں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے, یہ ہمارے سے ڈسکس نہیں کرتا, بتاتا نہیں ہے. مجھ سے کہنا کہ شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ جادو ہے یہ کیا. میں نے کہا جادو وغیرہ تو کچھ نہیں ہے, نشے کی وجہ سے یہ نفسیاتی کمزوری کی طرف چلا گیا ہے اور احساس کمتری کی طرف, جس کی وجہ سے اس کو خودکشی کا خیال آتا ہے یا اس نشے, تو یہ سب نفسیاتی عمل ہے. آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا کر اس کی تربیت کریں, کوئی جادو وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں, آپ اس کو دیکھیں. تو کہنے جی ڈاکٹر کے پاس جاتا نہیں ہے, تو میں نے کہا آپ لے کر جائیں, کہ یہاں کا قانون ہے کہ زبردستی لے جا نہیں سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر کے پاس اگر میں اس سے سمجھاتا ہوں کہ پھسلا کر لے جائے وہ چلا جائے اور بات کر لے, تو پھر آپ ڈاکٹر سے پوچھے کہ یہ کیا سوچتا ہے, کیونکہ اس کی فیلنگ کیا ہے. کہا ڈاکٹر بھی کہتا ہے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, یہ پرائیویسی ہے. تو میں نے کہا یہ کون سا گدھوں والا نظام ہے کہ جناب جس کو بیان کر کے سر پہ اٹھایا جاتا ہے کہ گورے کا نظام. کیا گورے کا نظام, نظام وہ ہے جو دین اسلام پیش کرتا ہے کہ اگر اور وہ جذبہ ہے ماں کے حقوق کے حوالے سے, باپ کے حقوق کے حوالے سے, تو لہٰذا وہاں جانے سے پیسہ اور مال تو مل جاتا ہے لیکن وہ جذبات وہ احساسات یقیناً فیملی کے حوالے سے جو تباہیاں ہیں اور وہ کافی حد تک ہمارے معاشرے میں نفوذ کر رہی ہے, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اخلاقیات کے ساتھ رشتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ ایک تو وہ رب نے بیان فرمایا ہے, اس کی پامالی اس کی کوتاہی میں ہمارے گریبان کو پکڑا جائے گا. جس طرح ہم نماز نہیں پڑھ رہے, یہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو کوئی پوچھے آپ نے باپ کا خیال رکھا تھا, آپ نے ماں کا خیال رکھا تھا, آپ نے پڑوس کا خیال رکھا تھا, آپ نے تجارت کیسی کی تھی, آپ نے سڑک کے اوپر گاڑیاں کیسی چلائی تھی. تو یہ کہ صرف ایک طرف نہیں, یہ نظام جس طرح اس نماز کی فرضیت ہے اس طرح سڑک پر چڑھتے ہوئے ہمارے وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے, یہ احساس بھی فرض ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین جل والا پوچھے گا. یعنی ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں اور دروازے کے آگے کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں اور اس وقت جس طرح کہ میں ہر جمعے کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کراچی کی جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، پھر میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ جی میں نے تو ٹیکس دے دیا ہے، اور ٹیکس کتنا دیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار بھی ہیں تو آگے وزیروں کا کچن اس پر چل جاتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا ریٹرن کیا ہے، اس کا بینیفٹ ہمیں کیا ہے، کیا ہیلتھ کے حوالے سے کیا ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہے. اگر کہیں ممالک کے اندر ٹیکس لیا بھی جاتا ہے تو اس کا باقاعدہ طور پر امن کی صورت میں، تعلیم کی صورت میں، ایجوکیشن کی طور پر اس کا ریٹرن بھی تو ہوتا ہے. تو اگر ہم ٹیکس دیں، ایک یہ بھی ہے، تو اب اگر ریٹرن نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب آپ اپنے حقوق سے بھی جائیں گے؟ نہیں، آپ کو دینا ضرور ہے، کیونکہ جو حقوق آپ نے پاکستان کا قانون اور اس کے معاملات کے جو حلف بطور اس شہری ہونے کو اٹھایا، اس میں آپ تجارت کے جو حقوق اس قوانین میں ذکر کیے گئے، بشرطے کہ وہ شریعت مطہرہ سے متصادم نہیں ہوں، تو اس پر جن کو آپ نے اپنی امانتیں سپرد کرنی ہے، جن کو آپ نے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ میں نے اور آپ نے تو پوری کرنی ہے. اگر آگے وزیر یا آگے کوئی محکمہ جو جس کے ہاتھ میں قانون کی بالادستی ہے، اگر وہ امپلیمنٹ اس کی نہیں کرتا ہے، اطلاق اس کا نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب اگر وہ بجلی صحیح نہیں دیتا ہے تو میں میٹر بند کر کے چوری کرنا شروع کر دوں، تو یہ کوئی تقاضا نہیں ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہر ایک کے حقوق کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے کیوں حقوق کو امپلیمنٹ نہیں کیا اور آپ نے اپنے حقوق کو ادا کیوں نہیں کیا، یہ ایک بات. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ راستے سے ایک ضرر دینے والی چیز کو اٹھا دینے پر یہ دین صدقہ ذکر کرتا ہے اور اللہ کی پسندیدہ کاموں کے اندر اس کو شمار کرتا ہے. اگر ایک صرف کتے کو پانی پلا دیا جائے اور وہ کتے کو پانی پلانے کی بنا پر اس خاتون کے پہاڑ جیسے گناہ کو صرف اللہ اس احساس اور نیکی، اس احساس کے پیدا ہونے پر صرف کہ جناب یہ جانور، انسان تو بہت بڑی ذات ہے، پھر انسان میں اہل ایمان ہونا یہ تو اور اوپر کا طبقہ ہے، لیکن اتنا احساس جاگ جانا مجھ میں اور آپ کے اندر میرے دوستو کہ یہ زیرو ہے، اور اس کے ساتھ بھلائی کرنے پر اللہ رب العالمین جل والا بغیر زبان سے استغفار کیے ہوئے بندی کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو ہم اس دین کے ماننے والے ہیں. اور یہ پوچھا جائے گا، اور دیکھیں دوسری حدیث پاک میں نبی پاک نے خود بیان فرمایا کہ پارسا عورت بلی پال کے بیٹھی، بلی جب پانی مانگتی تو کہتی کہ میں دو رکعت نفل کا ٹائم نکل جائے گا، اگر میں اس کو پانی دینے میں لگ جاؤں گی تو شاید میری دو رکعت نفل اور رہ جائے گی، تو میں دو رکعت پڑھ لیتی ہوں پھر پانی دے دوں گی. تو اس چکر میں بلی ہلاک ہو گئی، تو اس کی نمازیں اس کے گلے میں توک بن گئی، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. تو کیا پتا چلا؟ اس میں پتا چلا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر لحاظ اور احساس کا ہونا ضروری ہے. کیا یہ مجھے اور آپ کو سڑک پہ چلتے وقت محسوس ہوتا ہے؟ کیا ٹریفک کے سگنلز پر کھڑے ہوتے وقت ہم اس جذبات کو محسوس کرتے ہیں، لحاظ کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا گاڑی چلاتے وقت میرے موٹر سائیکل چلانے والے بھائی، میرے کار چلانے والے بھائی، کیا ایک دوسرے کی حدود کی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو ریلیف یا تعاون دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو پھر مجھے اور آپ کو کان کھول کے سننا چاہیے کہ ہمیں قبر میں اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور حشر میں اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. صرف نمازوں کی پابندی نہیں، وہ بھی ضروری ہے، یہ احساس بھی ضروری ہے. لہذا میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ کی خدمت کے اندر کہ جس طرح گھر کے لیے ماسی رکھ کر ہم اپنے گھر کو سنوار لیتے ہیں کہ جناب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، کوئی ناپاکی نہ آ جائے، تو پھر ہم اپنے گھر سے نکل کر خود غرضی سے ہٹ کر ایک عدل اجتماعی کی طرف، اپنے محلے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہزاروں روپے ہم سگریٹ میں، قہوے میں یہاں پر ضائع کر دیتے ہیں. چار سنجیدہ دوست مل کر جب رات بھر ہم ایک دوسرے سے گپے شپے لگا سکتے ہیں، تو چار دوست مل کر کسی ایک بندے کو نہیں رکھ سکتے کہ یار گلی آپ صاف کر دینا پھر ہم سے پیسے لے لینا. اور اس کے گزرنے میں جن لوگوں کو صفائی حاصل ہوئی دیگر لوگوں کے مقابلے میں، اور وہ گلی صاف ملی، نمازی کے لیے راستہ مل گیا، بچے اسکول سے گزر رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو گئی، کوئی سیوریج کی لائن پہ ایسا خطرہ نہیں کہ جو بچہ گر جائے اس کے لیے ہلاکت ہو جائے، گاڑی گزرنے والے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، تو غیر محسوسی طور پر اگر وہ بندہ خوش بھی ہو جائے کہ چلو راستہ اچھا ہے، تو کیا اس کی خوشی ہمارے لیے ذخیرہ نعمت نہیں بنے گی؟ کیا یہ صدقہ نہیں ہے؟ کیا صدقہ ضروری ہے کہ کالا بکرا ہم کاٹیں؟ کہ صدقہ ضروری ہے کہ ہم غریبوں کو جناب جو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلائیں؟ یہ بھی صدقے کی گروہ ہے جس میں یہ جذبات میرے اور اندر آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ کوئی نمازی یہاں سے گزر سکتا. آج دیکھیں ہمارے گرد و نواح، ہمارا یہی علاقہ دیکھیں، بلکہ پورا کراچی دیکھیں، کہ چھوٹے چھوٹے پلاٹ کروڑوں روپے کے، لیکن آگے سڑکوں کا حال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جی وہ کونسلر صاحب کا نظام نہیں آیا، وہ صحیح کریں گے، وہ صحیح کریں گے. حالانکہ ہزاروں روپے ہم قہوے خانے میں اڑا دیتے ہیں. دو دوست مل کر یہ ایک بندہ رکھ لیں کہ جناب یہ 150 روپے لے لینا، یہ سڑک صاف کر دینا، لوگ نمازی گزرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری نمازی زمین آسمان میں رکھی ہوئی ہے. اگر وہ احساس کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو کہ کسی بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کسی بوڑھے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور ماحول ایک طہارت اور پاکیزگی کا جس کا اثر خارج کی صفائی ہمارے ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے معاملات کے ساتھ. ہم گھر کو کیوں صاف رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ صفائی ظاہری بھی ہماری روحانیت پر اثر انداز ہوتی ہے. تو کئی لوگوں کو اسے ایک بشاشت دین کی طرف، اخلاق کی طرف، باہر کا ماحول اگر سنجیدہ ہوتا ہے تو گھر کے اندر، اس کے گھر کے اندر کے ماحول کے اندر بھی اس کے لیے اچھائی ہو جاتی ہے. چاہے گھر کے اندر بیوی کتنی نیک کیوں نہ ہو، گھر کا ماحول اتنا پارسا کیوں نہ ہو، لیکن وہ ٹریفک کے اندر بالکل پیس کا اگر آتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر اتنا شوٹ کیا ہوتا ہے، یا باہر لوگوں کی جناب جو ہے کہ چون چرا گاڑی اس سے ٹکرا گئی، وہ اس سے ٹکرا گئی، وہ سگنل میں پہلے چلا گیا، راستہ اتنا خراب تھا، ٹوٹا پھوٹا تھا، تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو گھر کے ماحول کو بھی تباہ کرتی. میں اور آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ اگر ہم اپنے گرد و نواح ماحول کی صفائی کا تھوڑا سا خیال کریں تو میرے دوستوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری تگ آسمان اور زمین کے درمیان رکھی ہوئی ہے اس پاکیزہ اور قوم و ملت کے گویا کہ احساس کے جذبے سے اللہ رب العالمین جل والا اسے ضرور بخش دے گا. آپ نے تاجر کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث نہیں سنی کہ ایک تاجر کو بڑا پروٹوکول دے کر قبر سے اٹھایا گیا اور بڑے عزت و افزائی کے ساتھ اس کو لے جایا جا رہا ہے جنت کی طرف. اس نے کہا جی میں تو نہ کوئی سید تھا، نہ میں پیر تھا، نہ مولوی صاحب تھا، نہ مرشد تھا، میں تو کوئی بھی نہیں تھا، میں تو عام ایک بیپاری تھا، اتنی عزت سے آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہاری ایک نیکی تھی جو اللہ کو بڑی پسند آئی اور اس وجہ سے تمہیں بخش دیا گیا. اس نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا جی آپ بتائیے. خیر لمبا تبصرہ حدیث مبارک ہے. اس نے کہا ہاں میں ایک بیپاری ہوں، تاجر تھا، پیسہ میرے پاس بہت تھا، میں اگر کسی کو 15 دن یا 30 دن پر کوئی چیز دے دیتا اور بندہ لوٹ کر آتا اور وہ کہتا کہ جی میں 30 دن میں نہیں دے سکتا، مجھے 35 یا 40 دن آپ کر دیں، تو کہا اگر وہ پورا بھی نہیں دیتا تو میرے پاس مال ایسا تھا کہ کچھ ہوتا نہیں، تو میں اسے ریلیف دے دیتا تھا. اب ریلیف بھی دیکھے 50% وہ دے رہا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، معاف بھی کر دیتا تھا. کہتا کچھ کو تو میں پیسے معاف کر دیتا تھا ان کی غربت کی وجہ سے، اور کچھ کو میں ریلیف دے دیتا تھا. فرما یہی تو تھا، تو نے بندوں کا احساس کیا، خدا کی رحمت نے تیرا احساس کیا. تو یہ باتیں در و دیوار کے اندر مجھے اور آپ کو صرف سننی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس احساس کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ قبر بڑی اندھیری ہوتی ہے میرے دوستوں. سید بھی اسی قبر میں جاتا ہے، مولوی صاحب بھی اسی قبر میں جاتے ہیں، مرشد بھی اسی قبر میں جاتے ہیں، مقتدی بھی اسی میں جاتے ہیں. سر لگ رہا ہوتا ہے دیوار سے، پاؤں لگ رہے ہوتے ہیں دیوار سے، کندھا دونوں دیواروں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. اصل اس قبر کو روشن کرنے والی چیز جو ہے صحیح العقیدگی کے ساتھ ساتھ یہ وہ احساس اور جذبات ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ قبر کو روشن کرتی ہے. تو لہذا سورۃ النساء کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ ہم ایک دوسرے کے اندر یہ احساس جمع کریں. تو آج چلیں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر کے آگے کچرا نہیں پھینکیں گے، اپنی گلیوں کو صاف رکھیں. چھوٹے چھوٹے بچے، آپ صرف کبھی اپنی گلی کی یا اپنے بنگلے کی بالکونی میں بیٹھ کر آپ دیکھ لیں کہ جب بچے اسکول کی وین سے اترتے ہیں تو کس طرح وہ اپنے گھر تک پہنچتے ہیں، وہ وین کا حال کیا ہوتا ہے. خیر غربت وہ ایک الگ چیز ہے. سڑکوں کا نظام کیا ہوتا ہے. ایک نمازی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کس طرح وہ اپنے قمیص کپڑوں کو سمیٹتا ہوا سڑک سے گزر رہا ہوتا ہے. خواتین کس طرح گزر رہی ہوتی ہے. ہم صرف مشاہدہ کرتے ہیں کہ مرداروں کی طرح، اور یہ احساس پھر رکے گا نہیں. ہم انسان ہیں، اس کو اگر بڑھائیں گے تو یہ گروتھ کرے گا، اگر اس کو چھوڑیں گے تو یہ گر جائے گا. اگر ہم گلی کوچے کی یہ ناگفتہ حالات کو دیکھتے ہوئے میرے دوستوں توجہ کیجئے، ہم اپنے آپ اس احسان میں اگر عملی طور پر نہیں اٹھائیں گے نا تو یہ احساس یہاں نہیں رہے گا. کل ان گلی والوں کے لیے ہم لاپرواہ ہوئے ہیں، ٹھیک چند دن کے بعد ہم اپنے گھر والوں کے لیے لاپرواہ ہوں گے، کیونکہ یہ بالکل گراف گرے گا، اور کچھ دنوں کے بعد ہم اپنی جان کے لیے بھی لاپرواہ ہوں گے. تو اسلام جو ہے احساس کو، کیونکہ احساسات ایسے ہیں یہ سٹل کھڑے نہیں رہ سکتے، اس کو آپ نے اٹھانا ہے. اگر آپ نے اٹھایا نہیں تو یہ گرے گا، اور گرنے کے اندر گویا کہ گرنے کے اندر پھر احساس کیا ہوگا کہ پھر جو بیوی کے حقوق ہیں، جو بچوں کے حقوق ہیں. اس لیے کہا گیا کہ جو باہر اچھا نہیں وہ گھر میں اچھا نہیں، اور یقیناً جو گھر کے اندر اچھا ہے وہ باہر ضرور اچھا ہوگا، کیونکہ جو درد اور رشتہ اس کے اندر، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ احساس پیدا ہو. اب گفتگو ختم کرتے ہیں قرآن کریم کی مبارک آیت. اللہ میرے اور آپ کے دل کو نرم کرے اس جذبات کے لیے کہ ہم ہر چیز، اب کوئی قوم یا ملت یا جناب حکومتی ادارے نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کو سب کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. اور امانتیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حسن جمال مال تمام چیزیں دی ہیں، کیونکہ دیکھیے فرض نمازوں سے ایک فرض چیزوں کی ایک ترتیب سے میرے دوستو ایک ذمہ داری ہماری ادا ہوتی ہے، لیکن اصل میں خدا کا محبوب بنانے والی چیز وہ نوافل ہوتے ہیں، وہ اضافی اپنی طرف سے خیر کے کام کرنے ہوتے ہیں جس کا مطالبہ شریعت کو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ کام اللہ کو پسند ہوتے ہیں. اس لیے آپ حدیث دیکھیے کہ ولی کیسے بنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا ولی، یعنی خاص جو درجہ ہے جس میں اللہ اکرام فرماتا ہے اور اپنی کرامت کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے، اور اس کے ناز اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ترچی نظر سے اسے دیکھے تو رب فرماتا من عاد علی ولی فقد عزمت بالحرب، جو میرے ولی کو ترچی آنکھوں سے دیکھے میں رب ہو کر اسے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں. تو اتنا رب کی رحمت کے قریب وہ کیسے ہو جاتا ہے. باقاعدہ یہ ترغیب و ترہیب کے اندر بیان ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ اس معیار کا صلی اللہ علیہ وسلم ولی کیسے بنتا ہے، کیا نمازوں سے بنتا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا روزوں سے بنتا؟ کہ نہیں.
کہوں زکات دینے سے بنتا کر نہیں، یعنی راستہ تو یہ ہے، ولایت عامہ کا راستہ یہ ہے، لیکن ولایت ملے گی یہیں سے، اللہ کی محبت ملے گی یہیں سے، قرب یہیں سے، اس کی رحمت یہیں سے، لیکن یہ تو فرائض ہے، اس پر تو آپ عمل کر رہے ہیں. تو پوچھا کہ حضور پھر ولایت کیسی؟ فرما خلق خدا کے لیے دل نرم کرنے سے، کسی غریب کا احساس کرنے سے، کسی مسکین کا احساس کرنے سے. اس جذبات اس لیے کہا گیا کہ جس کے دل بھرے ہوئے ان کے ساتھ نہ بیٹھو، جس کے دل ٹوٹے وہ جو اپنا صدمہ تمہیں سنا سکیں، جو اپنا غم تمہیں اس سے شیئر کر سکیں، ان کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ تمہارے اندر بھی یہ جذبات ہے. اور یہ جذبات جس دن ختم ہو گئے تو نمازی تو تم بڑے اچھے بنو گے، خدا کا محبوب نہیں ہو سکتے تم. خدا کا محبوب وہ ہوتا ہے جس کی نمازیں بھی مکمل ہوتی ہے اور خلق خدا کے لیے اس کے احساس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اب دیکھیں اس آیت کے ترجمے پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں، آنے والے جمعے میں انشاءاللہ العزیز بڑی بنیادی آیتیں عورتوں اور مردوں کے حقوق پر ہیں، لیکن اس کو ہم ایک نفسیات اور اخلاق کے جامع میں سمجھیں گے، جیسا امام غزالی سمجھاتے ہیں، جو سنجیدہ لوگ سمجھاتے ہیں، مفسرین کے مزاج کے ساتھ ساتھ وہ ایک روحانی مزاج. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے مردوں کو قوام بنایا ہے، عورتوں پر نگہبان بنایا ہے، ان کی عزتوں کا محافظ بنایا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو گھر میں رکھیں اور ان کی جتنی ضروریات ہے اس کے لیے سٹرگل خود کریں، خود مشقت اٹھائیں. یہ نہیں کہ خود موٹر سائیکل پر کپڑا مار کر ایک قہوے کی دکان پر کھڑے ہوں اور بیوی جا رہی ہے لوگوں کے برتن مانجنے کے لیے. بہو بیاہ کر لے آئے، بیٹے کو ماں نہیں اٹھاتی، کہتی بیٹا سو جا، اور بہو کو کہتی چل یہاں سے بس میں بیٹھ کر چلیں، وہ فلاں علاقے کے اندر برتن دھونے کے پیسے اچھے مل جاتے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے سے کام کا نہیں کہتی. تو لہٰذا میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ سماج کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوشل بائیکاٹ کے ذریعے ٹھیک ہوتی. تو ایسا آپ کے گرد و نواح میں خدا نہ کرے ہمارا کوئی دوست یا ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارے سے کہیں دور سے منسلک اگر ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کے حقوق کے اس بارے میں، یعنی جو مبارک جذبات ہے اس کی پابندی نہیں کرتا، تو ہمیں اخلاقی طور پر سوشل بائیکاٹ کے اس کا سلام نہیں لینا چاہیے، اور اپنے رویے کے ساتھ ایسا عمل پیش کرنا چاہیے کہ تو پوری بنیاد کو ختم کر رہا ہے. جس طرح آج یہ ہوتا ہے کہ خواتین کام کر رہی ہیں اور مرد جناب جو ہے کہ وہ آزاد پھر رہے ہیں، اور یہ رخ میں نے آپ کہیں گے آپ کیوں بات کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، یہ چیز رخ نہیں رہی میری دوست، یہ بڑی کثرت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور یہ ابھی چند ایک خاص قوم یا خاص کام کے لیے نہیں رہا، بلکہ یہ اب ہر ایک کے اندر یہ نظام آ رہا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب مرد اپنے حقوق کو ٹرانسفر کر دیتا ہے عورت کے لیے، اور جس جذباتیت کے ساتھ اس کا عورت سے رشتہ تھا اگر وہ اس کی تکمیل نہیں کرتا، تو عورت یوں تو بیوی ہے لیکن فطرتاً وہ مرد کے مزاج کے مقابلے پر آ جاتی ہے، اور جب مقابلے پر آ جاتی ہے اور دونوں ایک مقابلے کی فکر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، اس سے بچوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہے، کیونکہ عورت کے حقوق مکمل ہیں لیکن نفسیاتی طور پر اللہ رب العالمین نے اسے مطیع تابع نیچے رکھا ہے مرد کے، اور مرد کو اس کے اوپر مزاجن اس لیے رکھا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر عورت اپنی بات کر رہی ہوگی گھر میں، مرد اپنی بات کر رہا ہوگا، تو ایک فوج کے دو چیف آف آرمی اسٹاف کیسے ہو سکتے ہیں، ایک عالم شمسی کے جناب دو سورج کیسے ہو سکتے ہیں، ایک ہی کی بالادستی چل سکتی ہے جس کے تحت سب قانون مانے. تو اس لیے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے قانون کی بالادستی نے گھر کی زندگی کے اندر مرد کو حاکم بنایا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات نہ کرے. آگے درس آ رہا ہے، بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نماز نہیں پڑھنا میرے پاس آؤ، اللہ کے حقوق کی مخالفت میں بیوی اس کا کہنا نہیں مانے گی. لیکن اس کے علاوہ جو سماجی جتنے رشتے ہیں اس میں عورت اس کے تابع ہوگی، اس کی خوشی کے تابع ہوگی، اور اسی سے وہ محبت گھر کے اندر پھیلے گی، مرد کو قلبی سکون ملے گا اور وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرے گا، اور اپنا عورت اپنی ذمہ داری ادا کرے گی. اور وہ دونوں ذمہ داری کیا ہے، ترجمہ میں ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. فرمایا اللہ نے مرد کو نگہبان بنایا، عورتوں پر کیوں بنایا جناب؟ فرمایا دیکھو بما فضل اللہ بعضهم على بعض، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے جس پر فضیلت دے. ایک تو اس بات کو قبول کرو بطور عقیدے کے کہ یہ اللہ نے فرض کیا ہے، ایک بات، کیونکہ اب کیوں کیا، کیوں کیا، تم مسلمان ہو تو اس بات کے پابند نہیں کہ کیوں کیا، اس کیوں کا بھی جواب دیں گے لیکن وہ ثانوی طور پر کیوں ہے، اصل میں یوں ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اس کا بھی جواب دیں گے. فرمایا پہلا جواب تو یہ کہ بما تقاضے بندگی کیا ہو، بما فضل اللہ بعضهم على بعض، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جس نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، ایک بات. اور فرمایا اب آپ سنو کیوں، کیوں مرد کو بڑا بنایا، تو اس کا جواب دیا دوسرے انداز میں، شفقت میں. رب کا کلام جواب دینے کا پابند نہیں ہے لیکن یہ کریم رب ہے. فرمایا وہ بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنا مال تم پر خرچ کرتا ہے، وہ شب و روز باہر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اذیتیں برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑتا ہے اور تمہیں مال لاتا ہے, تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے, اب بتاؤ. تو کہاں اب تو ٹھیک ہے بڑا. اب وہ جذبات کو اور اس احساس کو فرمایا, وہ انفقو من اموالہم, وہ اپنے مال کے ذریعے تمہاری گویا کہ نصرت تم پر اپنے مال کو خرچ کرتا. پھر اللہ نے آگے فرمایا فالصالحات, نیک عورتیں کون ہیں؟ فرمایا قانتات, جو فرمان بردار ہوتی ہیں. اب کتنی شفقت میں دیکھیں پیغام دیا جا رہا ہے. اب کون ہے جو اللہ کی بندی ہو اور اس پیغام کو نہ مانے؟ کتنی محبت میں اللہ رب العالمین کلام فرما رہا ہے. فرمایا فالصالحات, نیک خواتین وہ ہیں, قانتات, جو فرمان بردار ہوتی ہیں. اور فرما حافظ, کتنا مبارک کلام ہے. فرما حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اور مرد کی اس خاص عزت کی وہ حفاظت کرتی ہے جس کی حفاظت کا حکم رب نے عطا فرمایا. آگے پھر عورتوں کے ساتھ اگر کبھی ناچاکی ہو جائے اور کوئی گرما گرمی گھر کے اندر ہو جائے تو فوراً ڈنڈا اٹھا کر سر نہ پھاڑ دیا جائے, بلکہ آگے ایک حکم آ رہا ہے, وقت ختم ہو گیا ہے, وہ انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر اس محبت کے ماحول کے اندر اسلام نے اس کو سمجھایا ہے. اور یوں بھی آپ قرآن مجید صبح مطالعہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تلاوت ہونی چاہیے. سورۃ النساء کے ایک رکوع کو کم سے کم, کنزل ایمان شریف اوپر صدر الافاضل کا حاشیہ ہے, تو اس کے تحت آپ ضرور جو ہے کہ اس کو پڑھیں تاکہ ہمیں وہ احساس, وہ اچھی باتیں پتہ چلیں گی تو ہم عملی طور پر آگے بڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. اور اب تو سردی کا ماحول ہے, سردی کا ماحول ایسی بندے کو درویش کر دیتا ہے. گرمی میں نصیحت پوری کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے کیونکہ بندے کا بدن جل رہا ہوتا ہے, لیکن سردی کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ یوں ہی درویش ہو جاتا ہے, ذکر و فکر میں اس کا دل لگتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان ایک ماحول سے بھی اثرات لیتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آئیے اسی ٹھنڈے اور مبارک ماحول کے اندر ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ گھروں کی بھی صفائی رکھیں گے, محلوں کی بھی صفائی رکھیں گے, اپنے گھر کی چار دیواری کی بھی حفاظت کریں گے, پڑوس کی ضرورت کی بھی تکمیل کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس وطن کی حفاظت کی اور شہر کی حفاظت کی اللہ ہمیں قدر بھی عطا فرمائے اور ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.